اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیدد کل ذرۃ من یتا خالق ورقیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 215.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے.
اب اللہ تعالی اسلامی معاشرے کے میں رہنے کے طریقے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس طریقے سے صراط المستقیم پر چلتے ہوئے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کامیابی کیا؟ کہ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور جنت الفردوس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر ہوگا نہیں. اس کو آپ لوگ سب مسلسل کافی جگہ آتا جائے گا، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کس طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کو کیسے خرچ کرو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی علم کو، اپنی قابلیت کو، اپنے منصب کو، اپنے ہاتھ پیر کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں. یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل، حکم آیا، انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ کہتا ہے تم خرچ کرو جو تم خیر، یعنی نیکی، جو تم نیکی چاہتے ہو، جو بھی جس خیر میں تم کام کرنا چاہتے ہو، خیر پانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے جو آپ خرچ کریں گے وہ اپنے والدین پر، پھر والدین کے بعد رشتہ دار، رشتہ دار کے بعد یتیم. خاندان میں یتیم ہے، باہر یتیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. والمساکین، مسکین، ضرورت مند. وابن السبیل، مسافر. پہلے مسافر خانے تھے تو دور دور جگہیں تھیں، پیدل سفر تھا، تو جب بھی اور اب بھی یہ طریقہ ہے. کیسے کہ اگر کوئی شخص، مالدار شخص کسی دوسرے شہر، جیسے مردان سے کراچی چلا گیا اور اس کا پیسے چوری ہو گئے یا اس کا سارا پیسے لگ گئے اور اب وہ ضرورت مند ہے، تو اس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مسافر کی مدد کی جائے. تو وما تفعلوا، جو بھی تم نیکی، اللہ کہتا جو بھی تم خرچ کرو من خیر نیکی میں، فین اللہ بہی علیم، یہ جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اب اس کو مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو جان ہے اور جو کچھ بھی ہے، اگر ہمیں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارا نہیں ہے. جس دن ہم اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ مال بھی میرا نہیں ہے، یہ زندگی بھی میری نہیں ہے، یہ ہاتھ پیر بھی میرے نہیں ہیں، یہ علم جو ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس میں کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے، سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی دین ہے. اب وہ مجھے دے کے، مجھے مال دیا، دے کے مجھ سے مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ میرے، یہ بندہ میری بندگی میں لگاتا ہے، کس طریقے سے اس مال کو خرچ کرتا ہے کہ یہ میرے مجھ تک رسائی حاصل کرے، کس طریقے سے یہ اپنا ہاتھ پیر، آنکھیں، کان، سب اپنا عقل، اپنا عہدہ اپنی شہرت کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. یہ سب خرچ کے طریقے ہیں, صرف مال ہی نہیں ہوتا, ہر چیز ہوتی ہے, وہ سب خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر اور نیکی ایک ٹائم کی نیکی نہیں ہے, ہر وقت کی ٹائم نیکی ہے, مرتے دم تک نیکیاں ہی ہمیں کرنے ہیں, خیر کے کام کرنے ہیں. اور نیت ہماری کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے, تمہارا جذبہ کیا ہے, تم کس مقصد, یہ خیر کے کام جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, کیا تم چاہتے ہو. تو ہمیں ایک ہی نیت بنانی چاہیے, اللہ کی رضا, اللہ کو پانا. جس دن ہم اس طریقے سے نیت بنائیں گے اور اپنا مال, جان, اپنا علم, اپنی طاقت خرچ کریں گے تو کبھی بھی ہمیں گلہ, شکوہ, شکایت پیدا نہیں ہوگا, اور ہم مستقل مزاجی سے ہم اس کو خرچ کرتے رہیں گے, اس میں کنجوسی بھی نہیں کریں گے, بخل بھی نہیں کریں گے, اس میں ہم کسی پہ احسان بھی نہیں جتائیں گے, کسی سے گلے شکوے بھی نہیں کریں گے. یہ فائدہ ہے نیت کا. اچھا, تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین پہ خرچ کرنے کو کہا ہے ہمیں. تو اب والدین میں یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی, یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا خرچ کرے گا. والدین, ظاہر ہے لڑکی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, لڑکے کے بھی ہوتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے, اب اس وقت والدین کی صورتحال کیا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, کیسے ہم والدین کو کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے, کس طریقے سے ہم والدین کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو ہمیں اپنا طریقہ کار صحیح کرنا ہے, ہمیں اپنا طریقہ کار صحیح کرنا ہے. والدین کو دے کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, ان پہ ہم کوئی اپنا وہ نہیں جتا رہے کہ کس قسم کا, وہ ان کا حق ہے, سارا مال جو ہے وہ انہیں کا ہے, جب تک وہ حیات ہیں ان کا ہے. والد کی جو, ہم والدین کی جو وراثت ہے, جب تک وہ حیات ہیں اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. اس وقت تو لوگ باپ کو, ماں کو مار کے وراثت لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نہیں, جب تک وہ حیات ہیں وہ وراثت میں بیٹا بیٹی کوئی بھی ان سے ورثہ نہیں مانگ سکتا, وہ مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے. یہ حکم ہے کہ تم وصیت کر جاؤ. شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اس وراثت کو تقسیم کرنا ہے. تو جس کے پاس مال دولت ہے اسے خود سوچنا چاہیے, اس آدمی کو, اس عورت کو خود سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے میں شریعت کے مطابق اپنی وصیت کو لکھواؤں. وہ اقربین, رشتہ دار, رشتہ داروں کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا, ہم تو غیروں سے محبت کرتے ہیں, رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے رشتہ دار ہے. اور میں دوسری بات یہ کہوں گی کہ بھائیوں کو, بہنوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے, بھائیوں کو, بہنوں کو دینا چاہیے, چاہے وہ بہنیں کتنی بھی مالدار ہوں لیکن پھر بھی دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ ان کا خیال رکھنا چاہیے, یہاں تو ہے ہی نہیں. ول یتامہ, یتیم, وہ یتیم گھر کا ہو, بھائی کا بچہ ہو یا کوئی غیر ہو, وہ مجھے کرنا ہے. یتیم کا بھی بہت حق ہے قرآن میں, بہت زیادہ یتیم کا, تو اتنا زیادہ یتیم کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بالکل اس کے مال کا, اگر یتیم کے مال ہے اس کو خرچ کرنے میں بہت احتیاط کو, احتیاط اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, تو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے. وہ مساکین, مسکین, مسکین وہ جو مانگ نہیں سکتے, سفید پوش ہیں اور ضرورت مند ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم اللہ کے طلبگار ہو جاتے ہیں, اللہ کی رضا میں لگ جاتے ہیں, تو ہمیں مسکین مل جاتے ہیں. ویسے تو ہمیں مسکین نہیں ملتے, لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ کی فضل سے مسکین نظر آ جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں. وابن سبیل, اور مسافر, مسافر اب بھی ہے کہ مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر گیا, چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ غریب ہے, لیکن اگر اسے ضرورت پیش ہو گئی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نیت کو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو کر رہے ہو, جس نیت سے کر رہے ہو, جس جذبے سے کر رہے ہو. تو اب سارا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر یہ تمام نیکیاں اللہ کی رضا نہیں ہے, میری نیت اللہ نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, اور یہ تمام میں نیکیاں کر رہی ہوں, وہ سب ضائع جائیں گی. इसीलिए हमें चाहिए कि पहले हम नियत बनाएं, अल्लाह को मकसद ज़िंदगी बनाएं, फिर उसके बाद हम अल्लाह की हुक्म, अल्लाह की रज़ा के लिए ये तमाम नेकियां करें। अब इसमें ये नहीं है कि थोड़ा के बहुत नहीं, सब आप नियत को खालिस करें तो उस जब ये करेंगे तो अल्लाह ताला वो सब उसी का अजर है, सब उसी के फ़ायदे हैं। अच्छा, जब हम अल्लाह की नियत से करते हैं तो फिर हमें गिले शिकवे भी नहीं होंगे कि मैं उसके साथ नेकी करती हूँ और वो मेरे साथ बुराई करती है, मैं ये इतना ख्याल करती हूँ, वो खुशी नहीं होती। वजह यह है कि गलतियाँ हमारी ही हैं, इसको हमें अपने को सुधारना है कि हमें हर काम नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, चाहे वो रिश्तेदार से कर रहे हैं, चाहे वो गैर से कर रहे हैं। रिश्तेदार को भी मैं तो ये कहती हूँ कि रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार हैं, अब जो अल्लाह ताला ने दर्जा बदर्जा हमें सब बताए हैं वो हम करेंगे, लेकिन एक चीज़ को हम जहन में रखें, ये कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह की रज़ा के लगी हुई हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, और ये अल्लाह की मखलूक है, मैं अल्लाह की मखलूक का ख्याल अल्लाह को पाने के लिए कर रही हूँ। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है,
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
अब ये 2 हिजरी की आयत है, अल्लाह ताला अब जहाद फर्द हो गया, अल्लाह ताला कह रहा है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम, अल्लाह कहता है अब क़िताल यानी जहाद अल्लाह की राह में लड़ना अब तुम पर फ़र्ज़ हो गया है और हो सकता है वो तुम्हें अच्छा ना लगे, ज़ाहिर है किसे लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी हिकमत बता रहा है, वो हिकमत ये बता रहा है वह ऐसा अन तक रहूँ शे अम वह खैर लकूँ, अल्लाह कहता है हो सकता है कि जो तुम्हें चीज़ अच्छी नहीं लग रही लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, वह ऐसा तो हिब्बू शे अम व शर्रुल्लकुम, और हो सकता है कि जो तुम्हें अच्छी चीज़ लग रही है वो तुम्हारे लिए शर हो, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अब इसको समझना है, अगर इस आयत को हमने समझ लिया तो हमारी बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारे डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला अब सिर्फ क़िताल का नहीं, हर चीज़ का, ज़िंदगी में अगर कोई हादसा हमारे साथ हो जाए, किसी ने हमें नुकसान पहुँचा दिया, किसी ने हमें तकलीफ़ दे दी, कोई माली नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया जिसमें हमारा दखल नहीं है और हो गया हमारे साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें खैर है, क्योंकि इसके पीछे अल्लाह है, तो हमें हम फिर इन चीज़ों से परेशान नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं। घबराना तो हमें वहाँ चाहिए कि हमारी गलती थी, जैसे मुझे सज़ा हो गई, काय की सज़ा हो गई, मैंने चोरी की थी मुझे सज़ा हो गई, तो चोरी तो मैंने की थी, वो मैं पकड़ी गई, तो अब इसमें तो मेरा कसूर है, इसमें तो अल्लाह का काम नहीं है, इसमें तो मेरा कसूर है। वो चीज़ जिसमें मेरा दखल अंदाजी नहीं है लेकिन वो हो गई, कोई भी हादसा हो गया, माली नुकसान हो गया, जाली नुकसान हो गया, किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने तकलीफ़ दे दी, किसी ने दुख दे दिया, कुछ भी, अल्लाह कहता है उसको बुरा मत जानो, हो सकता है जो तकलीफ़ तुम्हें आई है वो वक्ती तौर पे तुम्हारे लिए तकलीफ दे है, लेकिन इस तुम ये अपने जहन में बिठा लो कि इसमें कोई खैर होगी। अगर ये नुक्ता हम अपने जहन में कभी भी नहीं हो, किसी ने चोरी हो गई, किसी ने कुछ छीन लिया, कुछ भी हो गया, तो अब मुझे जो उसमें मेरा दखल नहीं था, हो गया मेरे साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेरे लिए खैर है। अल्लाह ताला दो तरीक़े हैं इस तरीके से, एक तो अल्लाह ताला मुझे आजमाना, मुझे मेरा इम्तहान है, दूसरा अगर इस इम्तहान है, अगर वो मेरा इम्तहान है तो उस इम्तहान को अगर मैं सब्र शुक्र और बग़ैर किसी बदाओं के और बग़ैर किसी गाली गलौज के और बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी तो उसमें खैर होगी, अल्लाह ताला कह रहा है। और इसी तरह अगर कोई चीज़ हमें पसंद है और हम चाह रहे हैं कि ये हमें मिले, अब जैसे हम दुआएं मांगते हैं, अभी मिसाल ऐसे ले लें कि हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, अब वो दुआएं कबूल नहीं हो रही तो हम परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, दुआएं हमें करनी चाहिए लेकिन हमें दुआ करके अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो कभी हमारे नुकसान में नहीं करेगा, वो कभी हमें नुकसान नहीं देगा। तो हो सकता है कि जो चीज़ हम उससे मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक ना हो, हमें तो पसंद है, हम तो दिल से चाहते हैं, या कोई ओहदा चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, बेटी चाहते हैं, माल दौलत चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और वो हमारी कबूल नहीं हो रही तो उसमें बेहतरी होगी। हमने मांग ली, दुआ मांग ली, हमने अल्लाह से कह दिया, मांगने में हर्ज नहीं है, लेकिन मांगने के बाद हमें अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। मर्ज़ी तो अल्लाह की चल रही है, कायनात में मेरी ज़िंदगी में मर्ज़ी अल्लाह की चल रही है, तो अब उस मर्ज़ी में बार बार मैं दखल अंदाजी करूँ, गिले शिके करूँ, शिकायत करूँ और अल्लाह की नाफरमानी करूँ, अल्लाह को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, तो बेहतर है कि मैं दुआ मांग के छोड़ दूँ। ये यकीन की एक हालत है कि जब मैं दुआ मांग के छोड़ दूँगी तो मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, अल्लाह दुआ पूरी करता है। हो सकता है कि जो चीज़ मैं मांग रही हूँ वो मेरे लिए बेहतर ना हो और अल्लाह ताला ने किसी और अंदाज में कुछ और चीज़ मुझे दे दी हो, तो मुझे इसी तरह ये रिश्ते भी हैं, शादियाँ भी हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो हमें तो सोचना चाहिए, असल नुक्ता इसका ये है कि हर काम के पीछे अल्लाह है। अब जोड़े जो बनाए अल्लाह ने बनाए, हम सब कहते हैं कि अल्लाह ने जोड़े बनाए, अच्छा जोड़ा बन गया तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर ख़राब हुआ, लड़का ख़राब हुआ या औरत ख़राब हुई तो बस फिर देखो कि हमारी हालत क्या होती है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी रिश्ता हो गया है बेटी का या बेटे का, तो फिर मुझे उसको बड़ी हिकमत से बड़े उस तरीके से उसको निभाना चाहिए, क्यों कि अल्लाह ने किया है। जब अल्लाह ने किया तो इसमें कोई मेरे लिए बेहतरी है, इसमें मेरे लिए कोई सबक है, मेरे लिए कोई लहसन है, अल्लाह ताला मुझे इसमें मुझे बताना चाहता है, इसमें मेरे लिए फ़ायदा है। अगर बहू तकलीफ दे है मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है, बहू तकलीफ दे है वो मेरे लिए मुजाहिदा है, मुझे अल्लाह ताला बता रहा है, मुझे सब्र की तलकीन कर रहा है, मुझे बर्दाश्त की कर रहा है, मुझे दरगुजर की कर रहा है, मेरे हौसले को, मेरे अखलाक की अल्लाह ताला मुझे। इसी तरह दामाद ख़राब निकला तो अल्लाह ताला मुझे बता रहा है कि नहीं असल मैं हूँ, तो फिर तो सारी बहू से भी कोई शिकायत नहीं। अगर मैं ये चीज़ ले लूँगी तो मुझे बहू से भी कोई शिकायत नहीं है, दामाद से भी कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह ने बनाया इसमें कोई बेहतरी है, अल्लाह तो कोई बेहतर नतीजा निकालेगा, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में तो नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम, तो और मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है, ये कायनात जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी को, मैं जिस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में हालात आ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हालात आ रहे हैं अच्छे या बुरे, दोनों इम्तहान हैं, दोनों टेस्ट हैं, दोनों मेरी मुझ तक पहुँचने की रसाई के रास्ते हैं, तो इसको समझो, इसको जानो। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب
پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ یہ پوچھتے ہیں احترام کے مہینوں میں لڑائی قتل و غارت جا تو اب ہوا اس کے پس منظر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ آخر تھا وہ سمجھے صحابہ سمجھے کہ ختم ہو گیا لیکن ابھی رجب کا مہینہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا آپ نے ایک گروپ کو بھیجا مکہ میں طائف کے پاس نخل ایک جگہ ہے وہاں کہ جاؤ اور چکر لگا کے آؤ اور دیکھو کہ یہ دشمن اس وقت کس چیز کی تیاری کر رہا ہے تو جب یہ صحابہ وہاں گئے تو ان کو ایک ایسا گروپ مل گیا جو لڑائی کے لیے آ رہا تھا تو وہاں ہو گئی لڑائی تو ان میں سے صحابہ نے ایک کو مار دیا اور باقی کو گرفتار کر کر لیا ہے تو حضور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا میں تو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اب تم لے آئے ہو اس کو تو جو آ گئے تھے ان کے ساتھ جو مال تھا ظاہر مال بھی تھا تو حضور نے وہ مال کو نہیں لیا مال بھی واپس کر دیا وہ لوگوں کو بھی واپس کر دیا تو اس کے ذریعے ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑے مسلم بنتے ہیں کہتے ہیں احترام کے مہینے چار مہینے احترام کے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور انہوں نے یہ لڑائی کر لی تو یہ بنا کے یہ ایک انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیتیں آئیں اللہ کہتا ہے قل قتال فیہ کبیر ہاں ان کو کہہ دو کہ ان مہینوں میں رجب شعبان محرم ذی الحج یہ چار مہینے ہیں تو اس میں لڑنا گناہ ہے لیکن اس سے اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ گناہ کیا ہے؟ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ گناہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکو، مسجد سے اللہ کی لوگوں کو روکو اور انکار کرو. اس یہ اب اللہ نے جواب دیا. تمام قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ایسے بات آئی ہے، لوگوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلموں کی طرف سے اکثر، تو اللہ ہی نے اس کا جواب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہو عبادت کرنے کے لیے اور کفر کرتے ہو. اور اچھا، پھر اللہ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے؟ وَإِخْرَاج اَهْلِ مِنْهُ اکبر عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے یہ اور بھی بڑا گناہ ہے کہ تم ان کو ان کے شہر سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنْ قَتْل، یہ فتنہ بڑا ہے قتل سے. اب وہ جو ایک آدمی قتل ہو گیا وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا جو تم لوگ کر رہے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی فتنہ جو ہے، دنگا فساد جو ہے، لڑائی جھگڑے جو ہیں، لوگوں کو مسجد سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا، جتنے مسلمان ہوتے تھے انہیں پریشان کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کا مالوں کو ضبط کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زیادہ گناہ ہے قتل سے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ ان دینکم ان استطعتم، اللہ کہتا ہے یہ تم سے اس وقت تک لڑیں گے. یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے لیکن ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، اور اپنے دین میں شامل نہ کر لیں، اپنے تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اور اپنی پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ تم مرتد ہو جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو اور ان کے دین میں آ جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ کہتا ہے جو بھی جس نے بھی ان کا راستہ لیا، ان کے طریقے پہ چلا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا اور کافر ہوا اور مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے جتنے نیک کام کیے ہوں گے، جتنی اچھائیاں، بھلائیاں، خیر خیرات، حج، عمرے، مسجدیں، جو کچھ بنایا ہوگا دنیا آخرت میں، وہ سب اس کا ضبط ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. اور ایسے لوگ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب اس کو مجھے سمجھنا ہے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دنگا فساد چھوڑ دو، لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو. اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو فساد، اگر ہم فساد لیں تو ہمارے سب کے گھروں میں فساد ہے. سب سے بڑا ہمارے گھروں میں فساد کیوں ہے؟ اس میں ایک نقطہ اور رکھیں، ہمارے گھروں میں فساد کیوں ہے کہ ہماری ذات میں فساد ہے. جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ کا خوف ہمیں آ جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی، اور ہم اللہ اور رسول کے طریقے پہ آ جائیں گے، تو ہم میں نرمی آ جائے گی، ہم میں محبت آ جائے گی، ہم میں درگزر کا مادہ پیدا ہو جائے گا، ہمیں معاف کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا، ہم میں حوصلہ آ جائے گا، اور ہم میں صبر آ جائے گا، تو ہم وہ فساد ختم ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، اگر یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم ان کے راستے پہ آؤ، جب تک تم ان کے راستے پہ نہیں آؤ گے یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تم سے لڑتے رہیں گے. اس وقت دیکھیں، ہم مسلمان عرب کی طرف چلے جائیں، وہ سب یہود و نصارہ کے دوست ہو گئے. اب وہ دوست کیوں ہوئے ہیں؟ کہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اب یہ لڑائی جھگڑ جب تک یہ دوستی ہے، لیکن اس دوستی کے اس میں ان لوگوں کو کتنا نقصان پہنچے گا، اللہ کتنا ناراض ہوگا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن یہ لوگ کتنا نقصان پہنچائیں گے یہ وقت بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہر وقت مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایمان کی حالت میں رہے، چاہے کتنی بھی سختیاں آئیں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی دکھ آئیں، ایمان کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانا، مسلمان رہنا ہے. اور اب میں کیوں کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی اللہ سے بدگمان ہوئے, ہر کام کے پیچھے تو اللہ ہے, اللہ سے بدگمان ہوئے, پریشان ہوئے, ڈپریشن میں گئے, پاگل ہو گئے, تو کیا ہوگا, نقصان کس کا ہوگا, نقصان تو میرا ہی ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے, اگر میں نے اللہ اور رسول کا راستہ اب ہم نے نہیں لیا ہوا, تو اب دیکھ لیں ہمارے یہاں پاگل خانے بھی بھرے ہوئے, ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس بھی بن گئے, یہ سب ہم مسلمان میں کے نہیں ہے, اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اولڈ ہاؤس بن گئے. کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے, اللہ اور رسول سے دور ہو گئے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی میں, یعنی کفر میں, ناشکری میں موت آ گئی, اب یہ نقطہ یاد رکھیں, ناشکری میں موت آ گئی, اللہ کی اگر ہم ہر وقت ناشکری کر رہے ہیں اور ہر وقت ہم غموں میں ہیں, تکلیفوں میں, یہ ناشکری ہے, غموں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں ہیں, اس سے تکلیف ہے, اس سے پریشانی ہے, یہ دکھ ہے, یہ دکھ ہے, یہ ہم اللہ سے دور, یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں. تو اب جب میں اس میں ہوں تو میں اللہ کی یاد میں کہوں, اس میں بہت باریک نکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ اگر اس حالت میں ہم مر گئے, اب اللہ کی یاد میں تو نہیں ہے, تکلیف میں بیٹھے میں, تو ظاہر ہے جب اللہ کی یاد نہیں, اور موت فرشتہ جب کس کو پتا کس وقت آ جائے, اور وہ آ جائے اور ہم ان دکھوں میں, غموں میں, اور کینہ و بغض و غصے میں بھرے ہوئے بیٹھے میں لوگوں سے, تو ہم کیا مسلمان بنیں گے؟ توبہ کرو. تو اللہ کہتا ہے ایسے تمام لوگوں کی تمام نیکیاں, تمام جو انہوں نے دنیا, سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں جائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.